The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.
Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ. الحمدللہ آج 1444 ہجری کی رمضان مبارک کی 15th رات ہے. اس مناسبت سے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 15. حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ سارا وقت سے مراد ہے کہ نماز وغیرہ جو فرائض ہیں, ضروریات ہیں, اس کے علاوہ دیگر ورد و وظائف کی جگہ درود شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہے. اب سوالات کیجئے, سوال کا جواب ابھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمایا. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے کہے پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں. شکریہ کے ساتھ اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیاض بشیر بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ بچے کی ولادت کے بعد عورت کب پاک ہوتی ہے, اور ایک یہ سوال ساتھ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا عورت 40 دن تک بچے کی ولادت کے بعد یہ کھانا نہیں پکا سکتی, اور اسی طرح کیا اس کے برتن یہ کھانے کے الگ رکھنے چاہیے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں.
ایسا کچھ نہیں ہے. عورت کے لیے 40 دن کی بھی قید لوگوں نے لگا رکھی ہے. اصل مسئلہ یہ کہ وہ نفاس جو ہوتا ہے نا, وہ یا تو مطلب فوراً ہی بند ہو جاتا ہے, مخصوص جو رتو بتاتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے. انتہائی ٹائم اس کا 40 دن ہے. کہ اگر 40 دن کے بعد بھی بند نہیں ہو تو پھر وہ بیماری ہے. یہ عورت پاک ہو گئی, نہ دھو کر اپنے نماز روزے وہ کر سکتی ہے, بلکہ کرنے ہوں گے. یہ مطلب پھر چولہا نہ جلائے تو روٹی نہ پکائے, کھانا نہ پکائے, یہ سارے لوگوں نے اپنے لیے خمہ کا مصیبتیں کھڑی کی ہیں. خیر بہو کو تو سکون کا سانس ملے گا, پکانا نہیں پڑے گا کیوں نہیں پکائے. لیکن بہرحال شرعی طور پر اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں.
مدنی چینل کے ناظرین, ہم بہت سی چیزیں کھاتے ہیں اور کئی چیزیں نہیں کھاتے, کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ چیز کھانے سے ہماری صحت خراب ہوگی. بہت سی چیزیں نہ کھانے والا یہ شخص کسی کا حق کھاتے ہوئے ذرا بھی خوف نہیں کھاتا. اب پیارے امیر علیہ سنت, اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
صحت کے لیے جو مضر چیزیں نقصان دہ وہ بھی نہیں کھانی چاہیے, اور کسی کا حق تو بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے, اور خوف کھانا چاہیے. انہیں کھانا یہ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے. ماشاء اللہ بڑا پیارا مدنی پھول ہے آپ کا. واقعی یعنی کہ وہ ہے ایسا ہی کہ لوگ مضر چیزیں جو سمجھدار ہوتے ہیں اس سے کتراتے ہیں, سمجھدار, اور اکثریت سمجھدار نہیں ہے. رمضان میں تو زیادہ نہ سمجھ ہو جاتے ہیں, وہ خوب کھاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جیسے کھانے بھی نہیں لے آتا ہے. خیر, اور بقرید میں بوٹیاں خوب کھاتے ہیں، اس میں بھی بہت سال میں ایک تو موقع ملتا ہے یار. تو ہر وقت یعنی کہ مضر چیزیں کھانے سے، نقصان دہ چیزیں کھانے سے تو بندے کو بچنا ہی ہے. 100 دبا کے 1 دبا پرہیز ہے. باقی یہ کہ دوسروں کا حق کھانے سے بھی لوگ بچتے ہیں، ایسا نہیں ہے نہیں بچتے، نیک لوگ دوسروں کا حق نہیں کھاتے. لیکن ایک چوٹ ہے کہ لوگ دوسروں کا حق ہڑپ کر بھی جاتے ہیں، یتیموں کا حق ہڑپ کر دیتے ہیں. کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر بیٹی کا یا مطلب بہن کا حق خاص کر ہڑپ کر جاتے ہیں، بھائی نہیں دیتے، یہ ظلم کرتے ہیں. اس کا انجام دنیا میں بھی خراب، آخرت میں بھی خراب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تاجہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے بن جاؤ گے، انہیں مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کی 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے. یہ حدیث پاک، دوسروں کا حق جو کھاتے ہیں نا، یہ ان کے لیے بہت بڑا مطلب ہے کہ توجہ دلانے کا سامان ہے. اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ یعنی بکھرے ہوئے اور بدن غبار آلود ہے، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام ہو، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آئے آئے. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اپنی روزی پر بھی تھوڑا توجہ دے دے بندہ. سورۃ النساء آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو. اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور غصب یعنی چھیننے کے ذریعے مال حاصل کرنا، اور گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے. یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے. وہ حرام کھانے والے کو بھی اتنا تو اندازہ ہوتا ہے کہ میں کر غلط رہا ہوں، یہ بہت غلط ہے، اور ابھی یہ وعیدیں آپ نے سنی تو اس سے اور مطلب ہے کہ انشاءاللہ ذہن بنے گا احتیاط کا. مزید سیرات الجنان میں لکھا ہے، اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا یعنی کم ناپ تول کرنا، ڈنڈی مارنا اس کو بولتے ہیں کہ جھکتا ہوا تول دیتے ہیں جان بوجھ کے، دھکا مار کے، پہلے یوں ہاتھ کے ہوتے تھے تو یہ دیکھے بھالے تماشے کہ یوں کر کے یوں اٹھاتے تھے، کم چیز بھی ہے وہ وزنی ہو جاتی تھی. ڈنڈی مار کے سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا یعنی ملاوٹ بتائے بغیر، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی، بھتا خوری، پرچیاں بھیج کر ہراساں پریشان کر کے مال خوف زدہ کر کے مال وصول کرنا بھی اس میں شامل ہے. حرام طریقوں کی کچھ مثالیں دی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور حرام طریقے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ کہ کسی کا حق مارنا جو ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے، قیامت کے دن بہت بری طرح بندہ پھنسے گا جس کا اس طرح اس نے ظلمن مال لیا، تو قیامت کے دن اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی، نیکیاں بھی نہ رہیں تو یہ کہ اس کے گناہ سر پہ لینے پڑیں گے. اس طرح اگر نیکیاں تھیں بھی تو یہ اہل حقوق لے جائیں گے اور بندہ جہنم میں گر پڑے گا, ڈال دیا جائے گا. تو اللہ پاک سے ہم اس عافیت چاہتے ہیں, کسی کا حق تلف کیا تو دنیا ہی میں اس کا چکا دے اور معافی مانگ لے, اللہ سے بھی توبہ کر لے. ورنہ یہ کہ ہم یعنی کہ ناک ملاوٹ والے مال دھوک کیسے یہ سب کمائیں, ہمارے بال بچے کھائیں اور آخرت میں ہم پھنس جائیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہت گھاٹے کا خسارے کا نقصان کا سودا ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی نبی صلی اللہ علی محمد.
یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ سب عطا فرما جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا, ہر اس چیز سے بچا جس سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی, کیا اس طرح دعا کر سکتے ہیں؟
جو مانگا
جی
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مانگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یا اللہ مجھے ساری بھلائیاں عطا فرما, یہ بھی نہیں بول سکتے نا کہ نبوت بھی بھلائی ہے جو یقیناً نہیں مل سکتی. تو قرآن کریم میں جو بھلائی وہ بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, اے ہمارے رب مجھے دنیا میں بھلائی دے. ہر بھلائی کا تو تذکرہ نہیں ہے اس میں, ہر مصیبت سے اللہ بچائے, ہر بیماری سے آپ کی حفاظت کرے, یہ جملے بولنے والے نہیں ہیں. یا اللہ مجھے بیماری سے بچا, مجھے مشکلوں سے میری مشکلیں آسان کری, یہ محتاط ہیں جملے الفاظ. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فائدے مند ہوتی ہیں. نزلہ جو میرے حدیث میں تو ہے, نزلہ خارش اور آشوب چشم آنکھوں, ایک بیماری جس میں آنکھیں لال ہو جاتی ہے پانی بہتا ہے گدلہ, تو وہ مطلب یعنی کہ ان تینوں بیماریوں کو ناپسندیدہ مت جانو. تو جہاں وہ مریض کو دیکھنے کی دعا پڑی جاتی نا کہ وہ بیماری نہیں ہوگی, اس پر اعلی حضرت نے یہ حدیث کوٹ کی ہے. اور شاید حدیث میں یا پھر اعلی حضرت نے اشارہ اس طرح فرمائی ہے کہ خارش کوڑ سے بچاتی ہے, کوڑ جو سفید داغ ہو جاتے ہیں یہ خطرناک, آدمی کا کوہلیا بگڑ جاتا ہے اس سے. اور آشوب چشم سے آنکھوں کی بینائی کی حفاظت ہوتی ہے. اور نزلہ یہ بھی کئی بیماریوں
کینسر کا پڑا تھا
جی,
کینسر کے تعلق سے پڑھا تھا, نزلہ کینسر سے بچاتا ہے.
اچھا یہ
پڑھا تھا مجھے, اچھا یاد پڑ رہا ہے.
نزلہ کینسر سے بھی بچاتا ہی ہوں,
بھی بچاتا
ہو. یہ ان بیماریوں کو دیکھ کر نہ پڑھا جائے کہ پھر کبھی بھی نزلہ نہیں ہوگا یا کبھی بھی خارش نہیں ہوگی یا کبھی بھی آنکھوں کی یہ بیماری آنسو میں چشم نہیں ہوگی, تو یہ کہ پھر یہ خطرات.
جامع ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے, حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں مانگا کرتے تھے جن میں سے کچھ ہمیں یاد نہیں رہتی تھیں. تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں جن میں سے ہمیں کچھ یاد نہیں رہتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیا تمہاری ایسی بات کی طرف رہنمائی نہ کروں جو ان تمام کے لیے جامع ہو, یعنی اس تمام چیزیں اس کے اندر حاصل ہو جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہو کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یوں دعا کرے کہ اے اللہ, میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے, اور میں تجھ سے ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, اور تو ہی مدد فرمانے والا ہے, اللہ ہی کی طرف سے طاقت و قدرت ہے.
ہر خیر
یہ الفاظ ہیں اس کے اندر کہ اللہم انا نسألوک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ, ہم تجھ سے اس خیر کا سوال کرتے ہیں کہ جو تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم شرح اس کی کچھ ہوگی؟
اس کے شرح میں امام ابن علان رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہاں من جو ہے وہ تبعید کا, یعنی اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جن چیزوں کی خیر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جن خیر کے حوالے جو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اس میں سے ہمیں عطا فرما، یعنی جو خیر ہمارے لائق ہے ہمیں مل سکتی ہے وہ ہمیں عطا فرما۔
سبحان اللہ، اب وہ فیصلہ ہو گیا، ماشاءاللہ، مرحبا۔
یعنی یہ جب من کہیں گے تبعید کا تو اس کا مطلب بعض چیزیں اس میں سے عطا فرما، پھر وہ وہی ہوں گی جو ہمارے لائق ہو سکتی ہیں۔
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دعا جو ہے یہ اپنے ملفوظات اعلی حضرت جو ہے نا اس میں تو ہے، اور بھی شاید اپنی کئی کتابوں میں ہوگی۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ کسی مریض کو دیکھ کر دعا پڑھ لی جائے تو وہ بیماری نہیں ہوگی۔ اب اعتقاد ہونا چاہیے، سرکار اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بار سخت بیمار ہو گئے، اسی کے ضمن میں یہ سارا بیان ہوا ہے، سخت بیمار ہوئے، کوئی مخصوص بیماری ان دنوں پھیلی ہوئی تھی، طاعون، یہ پلیگ انگلش میں بولتے ہیں، چوہوں کے ذریعے پھیلتا ہے، طاعون میں اموات بھی ہو رہی تھی اور مطلب پھیلا ہوا تھا۔ تو ڈاکٹروں نے علامات دیکھ کر اپنے ڈاکٹری کے حساب سے اس کو طاعون قرار دیا۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو مجھے ہو ہی نہیں سکتا، مجھے ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ یہ دعا کا، پھر آپ نے کہا میں نے تو یہ تعاون والے کو دیکھ کر ہی دعا پڑھ لی ہے، مجھے کیسے ہوگا؟ ڈاکٹری غلط ہے، ڈاکٹری کی جو تحقیق ہے یہ غلط ہے، میرا حدیث پر ایمان ہے۔ تو ایسا ایمان ہو، ایسا یعنی کہ یقین محکم ہو، مضبوط، جس کو بولتے مضبوط عقیدہ ہو تو فائدہ ہوگا، یہ عوام بھی اس کو بولتے ہیں لیکن مضبوطی ہمارے اعتقادات میں اتنی ہوتی نہیں ہے۔ تو یوں اعلی حضرت، پھر آخر کار وہ ڈکلیئر ہو گیا کہ تعاون نہیں تھا، میرے کو نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے تھے میرے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر یہ اسی ضمن میں یہ دعا کے فوائد، اور آپ نے فرمایا کہ میں تو غیر مسلم کے جنازے کو دیکھ کر، اس کے مردے کو دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھتا ہوں کہ یہ جس مرض میں مرا ہے، کہ کفر یہ سب سے خوفناک مرض ہے، جس مرض میں یہ مرا ہے یہ بیماری مجھے نہ ہو، سب سے بڑی بیماری ہے کفر کی۔ اب اسی طرح اس سے کوئی اگر نکالتا ہے کہ بھائی جو جواڑی ہے اس کو دیکھ کر پڑا، شرابی ہے اس کو دیکھ کر پڑا کہ مجھے یہ مرض نہ ہو، یا کسی فاسق مولین کو دیکھ کر پڑا نہ ہو، اس میں کہ مجھے یہ فسق کی بیماری ہے، میں گناہوں میں نہ پڑھوں وغیرہ، اگر کوئی پڑھتا ہے اس کو دیکھ کر تو میں ویسے ہی عرض کر رہا ہوں کہ پھر اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ کسی مریض کو بھی دیکھ کر پڑھیں اس کو پتہ نہ چلے، اس طرح پڑھنی چاہیے، ہو سکتا ہے اس کے دل کو چوٹ لگے، پریشانی ہو اس کو دل کہ مجھے دیکھ کر یہ اس سے بچنے کی اس طرح دعائیں پڑھ رہا ہے، احتیاط کرنی اچھی۔ اور فاسقین کو دیکھ کر پڑھنا، میں پڑھا نہیں ہے کہیں، میرے ذہن میں سے آیا کہ یہ بھی بیماریاں ہیں، بد مذہب ہے جیسے اس کو دیکھا، تو یہ پتہ نہیں ہے مجھے کہ اس میں کوئی بزرگوں سے منقول ہو، ایسا مجھے یاد نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم۔ میرا یہ امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ جو جوری آتی ہے وہ ملک الموت یعنی اجرائیل علیہ السلام کے دیکھنے سے ہے، اس لیے آتی ہے، تو کیا اس وقت کوئی دعا پڑھنے کی آتی ہے، اور کیا ملک الموت علیہ السلام سے دعا کا کہہ سکتے ہیں؟
حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام، ملک الموت کا تو معنی ہوگا موت کا بادشاہ، ملک بادشاہ کو بولتے ہیں، ملک الموت، ملک یہ موت کا فرشتہ، ملک الموت۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت علیہ السلام پر روزانہ 5 مرتبہ گھروں میں غور سے دیکھتے ہیں، اور روزانہ ہر آدمی کے چہرے کو بھی دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے انسان کو جھرجھری آتی ہے۔ اب اس وقت کی کوئی دعا تو پڑھی نہیں ہے، البتہ یہ کہ عافیت کی دعا مانگنے میں حرج بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک اللہم اختم لنا بخیر، یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، یا مطلب کوئی سی اپنی زبان میں بھی اگر دعا مانگ لے آخرت کے تعلق سے، ایمان کی سلامتی کے تعلق سے، تو کوئی حرج بھی نہیں اس میں، منع بھی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کو رکوع میں پائے، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے، یعنی تکبیر تحریمہ کئی ہاتھ نہیں باندھے، ڈائریکٹ رکوع میں چلا جائے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
ہاتھ باندھنا تو اس وقت ہوتا ہے جب کچھ پڑھنا ہوتا ہے، تو اگر رکوع میں چلا جاتا ہے اس طرح، تو اگر امام کے ساتھ پہنچنے تک اللہ اکبر اس کی، اس سے پہلے کہ اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچائے تو نہ پہنچ سکے، اور اس نے یہ اللہ اکبر اس پیریڈ میں کہہ لی، تو یہ قیام میں آ گیا. قیام کی تعریف یہی ہے کہ سیدھا کھڑا ہے نا، یا اتنا جھکا ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہیں پہنچیں گے، کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچے تو اب رکو شروع ہو گیا. کھڑا ہے جب تک اتنا تھوڑا سا جھکا ہے تو بھی قیام میں، اور قیام فرض ہوتا ہے فرضوں میں وغیرہ. خیر، تو اس میں اپنے اتنے میں اگر پوری تکبیر ہو گئی اس کی، تو اس کا فرض، دو فرض ادا ہو گئے، قیام بھی اور تکبیر تحریمہ پوری کرنے میں، اور رکوع میں چلا گیا. اب یہ کہنا پورا کر کے اب ہاتھ بڑھ گئے اور گھٹنوں تک پہنچ گئے، تو اس کو رکعت مل گئی. اور صحیح طریقہ، بہتر طریقہ وہی ہے جو درست طریقہ، کہ ایک بار تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر وہ کر لے، ہاتھ نہ باندھے، جبکہ اتنا موقع نہ ہو ثنا پڑھنے کا، تو ہاتھ کھڑا ہو یا بس تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر، اب دوسری بار اللہ اکبر کہہ کر وہ رکوع میں چلا جائے. یہ رکوع کی جو تکبیر سنت ہے یہ بھی ادا ہو جائے. اور اگر تکبیر تحریمہ پوری تو ہو چکی اس کی ہاتھ بڑھانے تک، اور اب یہ کہ وہ جھکا اور جھکتے امام بھی کھڑا ہوا، تو اب اس کو معمولی شرکت امام کی اس پیریڈ میں، کہ امام اتنا ابھی تک اٹھ نہیں پایا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، ابھی تک وہ رکوع کی کیفیت میں امام موجود ہے، تھوڑا اٹھنے سے نہیں ہوگا کہ ابھی ہاتھ پہنچ سکتے ہیں اس کے. اس دوران اگر وہ تکبیر کہنے والے جو اللہ اکبر پوری کرنے کے بعد مثلا دوسری اللہ اکبر کہی، اور اس میں اس کی امام کے ساتھ شرکت ہو گئی رکوع میں، معمولی سی قلیل مشارکت بارش میں لکھا ہے، تو اب بھی اس کو رکوع مل گیا، اور رکوع مل گیا تو اب یہ رکعت مل گئی. بعض لوگ تو بس وہ امام صاحب جب قعدے میں ہوتے تب بھی وہ بھاگ بھاگ کے آتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر بیٹھنے لگتے ہیں، تو امام پھیر لیتا سلام، ابھی بیٹھ نہیں پاتے کہ امام سلام پھیر لیتا ہے، تو یہ پھر سمجھتے ہیں جماعت مل گئی، تو جماعت نہیں ملی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. امام کے سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھنا ضروری ہے، تو یہ آخری قاعدہ اس کو ملے گا. اب پوری اتحیات بھی اس کو پڑھنی ہے، اور اب اتحیات تو پوری کر کے، درود شریف نہیں پڑھنے، اتحیات تو پڑھ کے اٹھے اور باقی ہے اپنی چاروں رکعتیں گئی ہیں تو چاروں پوری کرے، آخری میں بھی قاعدہ اس کو کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ آپ نے مدرسۃ المدینہ بالغان والا نیک عمل دیا ہے، اگر کسی کو اس کی دعوت دی جاتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اب عمر بڑی ہو گئی ہے، یا کہتا ہے کہ شرم آتی ہے، آپ رہنما ارشاد فرما دیجیے.
بالکل بڑی عمر ہو جائے تب بھی وہ علم دین حاصل کرنے میں ثواب ہی ثواب ہے، اس کی کوئی مطلب یعنی کہ ممانعت نہیں ہے. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا تھا کہ 100 سال سے بھی اوپر عمر تھی ان کی، بتایا جاتا تھا 100 پتہ نہیں کتنی تھی، 100 کے اوپر 5, 7, 10, 12 بمے بھی سفید، بال بھی سفید، بالکل یعنی کہ پہچانے بھی جاتے تھے کہ یہ بالکل ضعیف ہیں. یہ اس طرح کے بھائی کے پاس بیٹھ کر قاعدہ پڑھ رہے تھے، مدنی قاعدہ پتہ نہیں اس وقت تھا یا نہیں تھا، مگر قاعدہ پڑھ رہے تھے، شاید مدنی قاعدہ نہیں تھا اس وقت اپنا، کوئی اور قاعدہ اپنا تھا، تو وہ پڑھ رہے تھے. یوں مطلب آخری عمر میں بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کا تو ثواب ہی ثواب ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ صاحب جو آپ سے بات کر رہے ہیں نا، ان کی عمر ایک ساعت رہ گئی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھی لائے تھے جبریل امین کہ آپ کو اللہ پاک سلام فرما رہا ہے اور اس شخص کی عمر ایک ساعت رہ گئی ہے. تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، بے قرار ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس آخری وقت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ. چنانچہ وہ علم حاصل کرنے میں لگے، پتا ہے کہ ابھی جانے والا ہوں میں، تو لاسٹ ٹائم بالکل علم دین حاصل کرنے میں لگے اور وفات ہو گئی. راوی کا کہنا ہے کہ غالباً عصر و مغرب کے درمیان کا وقت تھا. یہ علم دین کی اتنی اہمیت ہے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بچپن میں علم دین حاصل نہ کر سکا مگر بڑی عمر میں حاصل کرنے میں لگ گیا، تو جب وہ فوت ہوگا اسے شہید کا مرتبہ ملے گا. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر یعنی علم کی باتیں سننے سے کبھی مومن کا دل نہیں بھرے گا، یہاں تک کہ آخر کار جنت میں داخل ہو جائے گا. اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ جس مسلمان میں علم دین حاصل کرنے کی حرص اور شوق ہوگا، جس حرص و شوق ہوگا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. علم دین حاصل کرنے کا اتنا جذبہ، حرص، شوق ایمان پر خاتمے کا سبب ہے. یہ بھی اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
وہ ایسے مقدس نام ہے ڈائریکٹ نہیں رکھ سکتا کہ اس میں بے حرمتی کا جو ہے وہ خدشہ ہے، تو وہ کیا یہ کر سکتے کہ ان کو شارٹ میں کر دے جس طرح اے بی آر یا اے ڈبل ایل اس طرح کر کے ان کو رکھ دے، تو اس میں کچھ گناہ تو نہیں ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. مثال کے طور پر عبد الرحیم عبداللہ،
یہ تو منع ہے اللہ کے مقدس ناموں کو اس طرح شارٹ فارم کرنا یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کو محمد کو ایم ایم ایچ او ڈی ایم او ایچ ڈی شاید دکھتے ہیں، یہ بھی منع ہے، مخفف پورا نام لکھا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کے قبر پر کسی مزار کی چادر ڈال سکتے ہیں؟
چادر ڈالنے کا مقصد بھی ہونا چاہیے. اولیاء کرام کے مزارات پر چادریں ہم ڈالتے ہیں تو اس سے کہ اس صاحب مزار کی جو ہے ایک لوگوں کے دلوں میں وقعت پیدا ہو اور یہ آئیں اور ان سے فیض حاصل کریں، اسال ثواب کریں، زیارت کریں، مزار کی آنکھیں ٹھنڈی کریں. اب عام جنرل عورت کی قبر پر اگر اس طرح چادر ڈال دیں گے کھلے آسمان تلے تو وہ اس کا فائدہ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ تو بارش طوفان یا کوئی اٹھا کر ہی چلتا بنے گا قبرستان میں. البتہ کوئی اس کی چادر کا، کسی ولی اللہ کی چادر کا پیس حصول برکت کے لیے اس کے کفن میں رکھ دے، اس میں بہرحال کوئی حرج نہیں ہے کہ کفن میں یا تاک کھود کر جیسے جہاں وہ عہد نامہ وغیرہ رکھتے ہیں تو اس جگہ پر وہ ٹکڑا رکھ دیا تو پھر اس کی برکتیں ملیں، وہ ایک سمجھ میں آتا ہے. اوڑا دینا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بے نمازی ہو عورت، جیسی بھی ہو گھر والے جانتے ہیں کہ لوگ اس کو ولیہ بنا دیں گے. چادر تو ایک علامت بن گئی ہے نا، تو جو جہاں ہے نا اس کو اسی مقام پر رکھنا ہی مناسب ہے. ہاں کچھ دیر کے لیے برکت کے لیے چادر اڑا دی پھر اٹھا لی، وہ ایک مطلب الگ صورت ہے کہ اس سے چادر ضائع نہیں ہوگی، اور وہ ہر وقت نہیں رہے گی چادر جس سے وہ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. ایک سوال یہ آیا تھا کہ ریکارڈڈ آیت سجدہ سنی ہے تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا, تو اگر اسلامی بہنیں ریکارڈڈ قرآن پاک سنیں اور اب اس میں وہ ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ وہ انگلی پھیر کر سن رہی ہوتی ہیں, تو کیا اس صورت میں آیت سجدہ کی تلاوت سنی تو کیا اب سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟
ریکارڈڈ ہے تو پھر واجب تو نہیں ہوگا.
ایک سوال یہ آیا تھا کہ ایک شعر کا مطلب بتا دیجئے کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی, اس کا مطلب بتا دیجئے.
یہ مرزا صاحب تھے ایک بزرگ شاعر, بڑا نورانی چہرہ تھا, ہر سال مدینہ حاضر ہوتے تھے. سیدی قطب مدینہ کے یہاں بھی غالباً زیارت کی ہے میں نے ان کی سنسی میں, اس کے بعد بھی حضرت کی وصال کے بعد بھی ہر سال تقریباً یہ پہنچتے تھے. پھر ہو سکتا ہے کہ تھے تو کمر بھی جھک گئی تھی, اب ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ بہتر جانے, ہو سکتا ہے نہ ہو. اس وقت میں بوڑھا نہیں تھا, یہ بوڑھے تھے, اللہ غری کے رحمت فرمائے. انہوں نے یہ کلام بہت اچھا لکھا ہے. اب اس میں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی, اب یہ اللہ بہتر جانے ان کو آئی ہوگی.
شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اہل ذوق اب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جو ہے وہ مدینہ کی گلیوں کے اندر پاتے ہیں.
کیا مخصوص خوشبو, شعر لکھا عربی میں وہ اب یہ کہ جو مطلب ہے نا کہ جس کو اللہ چاہے تو وہ سن لے. یہ بہرحال ان کا ذکر خیر ہو گیا, پوری داڑھی تھی اور ماشاءاللہ چہرہ دیکھنے والا تھا, وہ نورانی چہرہ تھا. اللہ ان کے صدقے میری مغفرت بے حساب بخشے, عاشق رسول تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہند سے آتے تھے وہ, کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی تھی ان سے جب سیدی قطب مدینہ کے وصال کے بعد بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, عرصہ
Here it is, Madani Muzakirah.